ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله ثم تنفض وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين ثم تقضى ديونه پھر ادا کیے جائیں گے اس میت کے قرضے من جميع ما بقي من ماله اس سارے مال میں سے اس کا جو باقی بچ گیا ہے اس کا جو سارا مال باقی بچ گیا ہے تجہیز و تقسیم کے بعد اس میں سے کیا ادا کیے جائیں گے قرضے ادا کیے جائیں گے تو وارثوں میں آپ فوراً مال تقسیم نہ کرنا شروع کر دیں بلکہ کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد اس کے قرضوں کے بارے میں معلوم کیا جائے گا اور ان قرضوں کو ادا کیا جائے گا چاہے سارا مال ہی اس کے اندر کیوں نہ ختم ہو جائے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو قرضے مقدم ہیں بھائی قرضے مقدم ہیں آج کل کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے گھر والے صدقہ و خیرات تو اس کے لیے خوب کرتے ہیں لیکن قرضوں کے بارے میں جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے حالانکہ قرضوں کی ادائیگی نہایت ضروری ہے بھائی نہایت ضروری ہے سمجھ میں آیا کچھ جہاد کے اندر شہید ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اس کے قرضے معاف نہیں بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر کوئی قرض ہوتا تھا تو اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے صحابہ سے فرماتے تم پڑھ لو تو اسے اپنے نماز سے بھی محروم فرما دیتے تو لہذا اولین فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ آپ کے ذمے کسی جب آپ کا انتقال ہو تو کسی انسان کا آپ پر کے ذمے کوئی مالی حق وغیرہ کم از کم باقی نہ ہو گئی ان کی معافی کی کوئی صورت نہیں اور گناہوں کو شاید اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں لیکن ان کی معافی جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا یہ معاف نہیں ہوں گے بھائی اچھا پھر ان قرضوں کے بارے میں تفصیل یاد رکھیے کہ دین ایک جو ہے دو قسم پر ایک وہ جو حق اللہ ہے اللہ کا حق اور ایک حق العبد بھائی اللہ کا حق بھائی مثلا میت کے ذمے زکات باقی تھی بھائی کچھ زکات اس نے ابھی ادا نہیں کی تھی یا اسی طرح روزوں کا فدیے وغیرہ اس کے ذمے باقی تھے تو یہ حق اللہ ہے بھائی حق اللہ اور اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ وارثوں پر ان کی ادائیگی ضروری نہیں وارثوں پر ان کی ادائیگی ضروری نہیں الا یہ کہ میت نے وصیت کی ہو کہ میرے ذمے اتنی زکات باقی ہے وہ ادا کر دینا یا میرے ذمے اتنے روزے باقی ہیں ان کا فدیہ ادا کر دینا تو اگر وصیت کی ہے پھر تو ان کو ادا کرنا ضروری ہے وارثوں پر لیکن پھر بھی سارے کی ادائیگی ضروری نہیں بلکہ اس کا حکم وصیت والا ہے اور وصیت ثلث مال میں دین کی ادائیگی کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس کا تیسرا حصہ تو وصیت صرف اس بقیہ مال کے تیسرے حصے میں نافذ ہوتی ہے الا یہ کہ وارث اجازت دے دیں اگر وارثوں نے اجازت دے دی تھی تو چاہے سارے مال کو لگا دیں وصیت کے اندر لیکن وارثوں کی اجازت کے بغیر وصیت کم از کم زیادہ سے زیادہ کتنے میں نافذ ہوگی صرف ثلث میں تیس قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچا ہے اس کے تیسرے حصے کے اندر بھائی تو یہ جو حق اللہ ہے یعنی یہ زکات اس کے ذمے باقی ہے یا روزوں کے فدیے ہیں یا اس نے حج اس پر واجب ہوا تھا لیکن وہ حج کو نہیں گیا تھا اس نے اب وصیت کر دی کہ میری طرف سے کیا کر دینا حج تو بغیر وصیت کے وارث پر کچھ بھی لازم نہیں جو حق اللہ اس کے ذمے باقی ہے وارث پر وہ لاؤں کی ادائیگی ضروری نہیں ہاں کر دے اپنی طرف سے تو اچھی بات ہے ادا کر دے وارث لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی تو وارث پر لازم نہیں اگر اس نے وصیت کیا ہے تو پھر کتنے کے اندر کیا جائے گا نافذ کے اندر بھائی ثلث جو باقی بچ گیا ہے. تو یہ تھا حق اللہ بھائی. اور ایک ہے حق العبد, بندے کا حق, لوگوں کے اس نے پیسے دینے ہیں قرضے بھائی. تو اس میں تفصیل یاد رکھیے کہ یہ جو دین العبد ہے یہ دو قسم پر ہے, ایک دین صحت اور ایک دین مرض بھائی. ایک دین صحت ہے اور ایک دین مرض. بھائی صحت جب انسان تندرست ہے تو اسے اپنے مال کے اندر پورا پورا اختیار ہے, جہاں خرچ کرنا چاہتا ہے, جیسے خرچ کرنا چاہتا ہے, چاہے سارا مال کسی کو دینا چاہتا ہے کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا. لیکن جب موت کا وقت قریب آیا, انسان ایسے مرض میں گرفتار ہوا کہ اب سب کو پتا چل گیا کہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں, تو یہ مرض الموت کہلاتا ہے بھائی, مرض الموت کہلاتا ہے. اور مرض الموت کے اندر اب وارثوں کا حق بھی مال کے ساتھ وابستہ ہو گیا, وارثوں کا حق بھی مال سے متعلق ہو گیا. تو اب ان کی بھی رعایت رکھنا پڑے گی بھائی. اب وہ سارا مال کسی کو دینا چاہتا ہے, نہیں بھائی اب اجازت نہیں, اب موت قریب آ چکی, اب وارثوں کا بھی اس مال کے ساتھ حق متعلق ہو گیا. صحت میں سارا مال جس کو مرضی دے دے کوئی نہیں پوچھ سکتا, اور مرض الموت میں سارا مال کسی کو نہیں دے سکتا بھائی, اب وارثوں کا بھی حق آ گیا. تو وارثوں کا حق کب متعلق ہوگا؟ مرض الموت میں. اور مرض الموت کسے کہیں گے؟ ہاں بھائی, ایک لمبی بیماری ایک انسان کو لگی, ایک سال تک رہی, ایک سال تک, اور اسی میں اس کا انتقال ہوا, تو کیا اس سارے کو مرض الموت کہیں گے؟ نہیں, اس سارے کو مرض الموت نہیں کہیں گے بھائی. بیماری میں کچھ نہ کچھ انسان چلتا پھرتا, اٹھتا بیٹھتا, تھوڑا بہت کام کرتا ہے, لیکن آخری دنوں میں جب اس کی حالت بگڑ گئی, وہ بستر سے لگ گیا, اب پتا چل گیا, تو یہ آخری وہ ایام جن میں بیماری شدید ہو گئی, یہ مرض الموت شمار ہوگا, باقی مرض الموت شمار نہیں ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ باقی مرض الموت شمار نہیں. مرض الموت کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا بھائی, جب شخص کا انتقال ہو جائے, کوئی شخص شدید بیمار ہوا, چارپائی سے لگ گیا, بچنے کی کوئی امید نہ رہی, تو یہ مرض الموت ہے, لیکن ایسے قطعی طور پر ابھی طے نہیں. اگر اس میں انتقال ہو گیا تو پھر ہم کیا کہیں گے اس کو, یہ مرض الموت تھا, مرض الموت تھا, اور اس کے اندر جو اس نے اقرار کیا وہ دین مرض ہے بھائی. اور اگر شدید بیمار ہوا, ہل بھی نہیں سکتا, اور اس میں اس نے اقرار کر لیا اور پھر ٹھیک ہو گیا اس مرض سے, تو آپ یہ جو اقرار تھا وہ دین صحت میں سے ہے, کیونکہ یہ مرض الموت تھا ہی نہیں, اس میں اس سے انتقال ہی نہیں ہوا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مرض الموت کا پتہ مرنے کے بعد ہی چلے گا بھائی, چاہے کوئی کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو جائے اور پھر تندرست ہو جائے, تو وہ مرض الموت نہیں ہے بھائی. تو اب بات چل رہی ہے قرضوں کی بھائی. بات چل رہی ہے قرضوں کی. یاد رکھیے, جو دین صحت ہے, یعنی صحت کی حالت میں جن قرضوں کا وہ اقرار کر لے, یا ان قرضوں پر کوئی گواہ موجود ہیں, یا اور لوگوں کو معلوم ہے, یہ ہے دین صحت بھائی. وہ قرضے جن پر کیا موجود ہیں, گواہ موجود ہیں, یا لوگوں کو علم ہے, یا صحت کی حالت میں وہ کسی کے لیے اقرار کرتا ہے، گواہ تو کوئی نہیں لیکن اس نے اقرار کیا کہ میں نے زید کا مثلا 100,000 روپیہ دینا ہے، تو یہ دین صحت ہے مولانا، اور یہ مقدم ہے دین مرض پر بھائی، یہ مقدم ہے کس پر؟ دین مرض پر مقدم ہے. اور ایک وہ قرضے جن کا اقرار وہ مرض الموت میں کرتا ہے، مرض الموت میں کہتا ہے مثلا میں نے زید کے لیے 100,000 روپے دینے ہیں، کوئی گواہ نہیں، کسی کو علم نہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ اقرار کیا، تو یہ روپے اس پر لازم ہو گئے بھائی. لیکن یہ اقرار اس نے کس حالت میں کیا؟ مرض الموت میں. لہذا اقرار صحت اور دین صحت سے اس کا درجہ کم ہوگا، تو پہلے دین صحت وغیرہ جو ہیں ان کو ادا کیا جائے گا، اور پھر اگر مال بچ جاتا ہے تو پھر ان قرضوں کو ادا کریں گے. وصیت کی طرف ابھی بھی نہیں جانا بھائی، ابھی دین میں ہی ہم چل رہے ہیں، تجہیز و تقسیم کر دی، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ قرضے ادا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے کون سے قرضے ادا کریں گے؟ دین صحت. دین صحت کون سے ہیں؟ جن کو جن پر کوئی گواہ وغیرہ موجود ہیں یا اس نے صحت کی حالت میں ان کا اقرار کیا، اور مرض کی حالت میں جن کا اس نے اقرار کیا وہ دین مرض. تو دین صحت کی ادائیگی کے بعد مال بچ جاتا ہے، تو اب کس کی ادائیگی کریں گے؟ دین مرض کی ادا. وصیت یعنی تیسری چیز کی طرف ابھی بھی ہم نے نہیں جانا بھائی. ہاں مرض الموت میں اس نے مال کا اقرار کیا اور اس پر گواہ بھی موجود تھے، گواہوں نے بھی کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے اس دین کے بارے میں پہلے سے بھائی، پہلے سے اس پر گواہ بھی موجود ہیں، تو یاد رکھو یہ دین مرض نہیں، یہ دین صحت ہے بھائی جس پر گواہ موجود ہیں بھائی، جو دین صحت میں شمار ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور وارث کے لیے اقرار کرتا ہے وہ لغو ہے، باطل ہے مولانا. ایک شخص نے اس کا وارث بننا ہے، اسے وراثت میں سے حصہ ملے گا، باقا اگر مال ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کو بھی باقاعدہ حصہ ملتا، مال ہے تو اسے ملے گا، اگر مال تھوڑا ہے تو وہ تو قرضوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر زیادہ ہوتا تو وہ وارث بنتا اور اس کو باقاعدہ حصہ ملتا. اس قسم کے وارث کے لیے اگر اقرار کر لیتا ہے تو یہ اقرار باطل ہے مولانا، درست نہیں، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں اگر اس پر گواہ موجود ہیں، اس نے کہا مثلا اس کا وارث زید ہے اور اس نے کہا میں نے زید کا 100,000 روپیہ دینا ہے، اور اس پر گواہ بھی 3-4 موجود ہیں، انہوں نے کہا ہاں ہمیں علم ہے بھائی، ہمارے سامنے یہ بات ہوئی تھی، اس نے زید سے 100,000 روپیہ لیا تھا، تو گواہ موجود ہیں، تو اس کا حکم وہ دینے صحت والا ہے بھائی، یہ پہلی قسم میں داخل ہو جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو سب سے پہلے کون سا دیون ادا کریں گے؟ دین صحت، اور اس کے بعد دین مرض کی ادائیگی ہوگی جی. اس کے بعد پھر ہم وصیت کی طرف جائیں گے، اور پھر چوتھے نمبر پر اگر مال بچتا ہے تو وارثوں میں تقسیم ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دین سب انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرضے سے اپنے آپ کو جس قدر بچا لے بچائے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ قرض سے، اور عموماً آج کل اس میں بے انتہا غفلت ہے بھائی، قرض کی ادائیگی کی کوئی فکر ہی نہیں کرتا، قرض لے لیتا ہے جیسے بھائی مفت کا مال مل گیا اور اسے اڑا دیا، اور پھر ادائیگی کی فکر بھی نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ ادائیگی کی فکر ہو تو اللہ اسباب نصیب فرما دیتے ہیں، ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہوتی. دوسرا شخص وہ مجبور ہے، وہ بار بار آتا ہے، لیکن یہ اس کو اس کے پیسے ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود اسے ادائیگی نہیں کرتا بھائی. اور دینے اللہ کا جو دین ہے حق اللہ جو ہے اس کا میں نے بتلایا اس کا حکام، اگر وصیت کی ہے تو وارثوں پر ضروری، لیکن کتنے مال میں سے؟ ثلث میں سے، اور اگر وصیت نہیں کی تو وارثوں پر لازم بھی نہیں، بھائی وہ اس کا معاملہ آخرت میں ہوگا. اور ہاں وارث اگر بغیر وصیت کی اپنی طرف سے دے دیتے ہیں اور ان کو دے دینا چاہیے تو اس سے میت کی تکلیف میں کمی آ جائے گی یا ختم ہو جائے گی. بھائی تو کہتے ہیں سم مت، کتاب پر دیکھیے، سم مت قضا دیونہ، پھر اس کے قرضے جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، من جمیع ما بقیہ من مالہ، اس سارے میں سے جو باقی بچ گیا ہے اس کے مال میں سے، سم مت قضو وفایا، پھر نافذ کیا جائے گا اس میت کی وصیتوں کو، من ثلث ما بقیہ بعد الدینی، ثلث تہائی میں سے وہ جو تیسرے حصے میں سے وہ جو باقی بچ گیا ہے دین کے بعد، دین کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی بچ گیا ہے اس کے تیسرے حصے میں وصیت نافذ ہوگی. بھائی یہ اس وقت ہے، یہ عام حالت میں ہے، تیسرے حصے میں جو مال بچا ہے اس کے تیسرے حصے میں، لیکن اگر وارث اجازت دے دیں تو پھر پورے مال میں بھی کیا کر سکتے ہیں وصیت کو. تو یہاں مانع دراصل کیا ہے؟ وہ وارث ہیں کہ ان کا حق چونکہ ضائع ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے پابندی لگا دی کہ تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نہ کرے، لیکن اگر وارث راضی ہیں تو مانع ختم ہوا، لہذا اب کر سکتے ہیں، وہی نافذ کر سکتے ہیں. اور جس شخص کا کوئی وارث نہیں ہے، بھائی کوئی وارث وغیرہ نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر سارے مال کی وصیت بھی وہ کر سکتا ہے بھائی. اور وصیت کی مثلا کہ زید کو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1,00,000 دے دینا، یا فلاں مدرسے میں 1,00,000 دے دینا، تو یہ وصیت ہے. اور وصیت سے انسان زندگی میں رجوع بھی کر سکتا ہے، جب چاہے کیا کر سکتا ہے، اپنی وصیت سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے صراحتاً رجوع ہونا ضروری ہے، یا کوئی ایسا عمل کر دے جسے رجوع کا پتہ چلے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی صرف نفس سے انکار سے رجوع نہیں ہوگا. کسی نے کہا آپ نے یہ وصیت کی ہے، اس نے کہا نہیں میں نے ایسی وصیت نہیں کی، تو انکار کر رہا ہے، تو یہ رجوع نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو یہ ہاں خود کہہ رہے میں نے یہ وصیت جو کی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اس کو فسخ کرتا ہوں، منسوخ کرتا ہوں. تو یا آپ نے کسی عمل کے ذریعے مثلا کہا تھا یہ زمین مدرسے کو دے دی جائے میرے انتقال کے بعد، لیکن پھر خود ہی اپنی زندگی میں اس نے اپنا گھر وغیرہ تعمیر کر لیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ عمل کے ذریعے اس نے بتلا دیا کہ اس نے وصیت سے کیا کر لیا ہے؟ رجوع کر لیا ہے. بھائی رجوع کر لیا ہے. اچھا یاد رکھیے، ابتدائے اسلام میں وصیت فرض تھی کہ مرنے والا وصیت کرے اپنے مال کے بارے میں کہ اس کے وارثوں میں کس طرح اسے تقسیم کیا جائے. بھائی یہ ابتدائے اسلام میں فرض تھی، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہوا اور اللہ نے خود وارثوں کے حصے مقرر فرما دیے، تو اب لہذا اب وارثوں کے لیے کہ فلاں کو اتنا مال دیا جائے اس طرح کی وصیت کرنا درست نہیں، اور نہ شرعاً اس کا کوئی اعتبار ہے. بھائی نہ شرعاً، کیونکہ اب اللہ نے حصے خود مقرر فرما دیے ہیں. بھائی اور میں نے بتایا اور کہ یاد رکھیں وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. بھائی ایک شخص جو کہ وارث بن رہا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں. بھائی اس کا تو حصہ پہلے ہی مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اس کو وہ حصہ ملے گا، پھر اپنی طرف سے کیا کرنا؟ وصیت کرنا کہ اسے اور بھی مال مل جائے، یہ جائز نہیں، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. ہاں میں نے بتایا اگر کسی شخص کا کوئی وارث نہ ہو اور اسی طرح اس پر کوئی قرض وغیرہ بھی نہ ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنے سارے مال کی وصیت کر سکتا ہے بھائی. لہذا تقسیم ترکہ کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں بھائی. تقسیم ترکہ کے لیے جب اللہ نے حصے مقرر کر دیے تو اپنی طرف سے کیا کرتا ہے؟ وصیتیں کرتا ہے. یہ درست نہیں بھائی. اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے, علماء نے ہمیں بتلایا, اساتذہ نے بتلایا کہ وصیت کرنی چاہیے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ کسی مسلمان پر دو راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو, لکھی ہوئی نہ ہو. تو جواب یہ وہ تقسیم ترکہ کی وصیت مراد نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ وہ تقسیم ترکہ کی وصیت مراد نہیں ہے. وہ وصیت اور امور کے اندر ہے اور وہ کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی مکروہ حرام وغیرہ بھائی. واجب وہ وصیت مثلاً کسی کا آپ نے حق دینا ہے, کسی کی امانت آپ کے پاس پڑی ہے, یا کسی کا آپ نے قرض دینا ہے اور کوئی گواہ وغیرہ اس شخص کے پاس نہیں ہے, تو اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو اس بیچارے کی حق تلفی ہوگی, وارث مانیں گے ہی نہیں, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, کوئی گواہ ہی نہیں ہے. تو لہذا اس صورت میں اگر کسی کی حق تلفی ہونے کا خدشہ ہے, اس کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے, تو اس صورت میں وصیت کرنا واجب ہے. لکھ کر رکھ لے انسان کہ میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں یا فلاں کے اتنے پیسے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ وصیت واجب ہے. اور بعض اوقات وصیت اسی طرح یہ وصیت مستحب ہے کہ انسان وصیت کرے کہ میرے انتقال کے بعد مجھے مسنون طریقے سے کفن دیا جائے اور غیر شرعی امور سے اجتناب کیا جائے, رونے پیٹنے سے اجتناب کیا جائے اور غیر شرعی رسموں سے کو اختیار نہ کیا جائے. تو یہ مستحب ہے بھائی. اور کبھی وصیت مکروہ اور حرام ہوتی ہے. مکروہ اور حرام وہ وصیت ہے جس میں خلاف سنت کام کی وصیت کرتا ہے, یہ خلاف شریعت کام کی وصیت کرتا ہے. خلاف سنت یا خلاف شریعت کام کی وصیت کرتا ہے کوئی, تو یہ وصیت مولانا مکروہ ہے. حرام کام کی کر رہا ہے تو یہ وصیت حرام ہے بھائی, حرام ہے. اچھا بھائی اب کتاب پر دیکھیے. سمتن فضو وفایا ہو, پھر نافذ کی جائیں گی اس میت کی وصیتیں. من ثلث ما بقیہ بعد الدین, ما بقیہ کے ثلث میں دین کی ادائیگی کے بعد. ثم یقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنۃ واجماع الامہ, پھر تقسیم کیا جائے گا باقی کا مال اس کے ان وارثوں کے درمیان جو ثابت ہیں کتاب اللہ کے ذریعے اور سنت کے ذریعے اور اجماع امت کے ذریعے. جو وارث ثابت ہیں تو ان کے درمیان پھر باقی مال کو تقسیم کیا جائے گا. جی تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ترکے میں سے تجہیز و تقسیم کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے ذمے میں اگر کوئی قرضے ہیں تو وہ قرضے ادا کیے جائیں گے, اور اگر پھر مال بچ جاتا ہے تو وہ باقی مال جو بچا ہے اس کے ثلث میں اس کی وصیتیں نافذ کی جائیں گی اگر اس نے کی ہیں, اور پھر سب سے آخر میں جو مال بچے گا وہ اس کے وارثوں کے اندر تقسیم ہوگا اسی طریقے پر جیسے کہ بیان کیا, جیسے کہ قرآن میں حدیث میں اور اجماع امت سے جیسے ثابت ہے. چلیے بس بہذا والمرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.